Surat Ali Imran, ayat number 14-22. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawat. Khubsurat bana di gayi logon ke liye muhabbat. Kya? Kaisi muhabbat? Kaun si muhabbat khubsurat banayi gayi? Ash-shahawat. Temptations ki. Temptations ko nahi kaha gaya ke wo khubsurat bana di gayi. Even in ko desire karna, in ko kisi khwaish ko ki ek jo cheeze aage di gayi hain, in ki khwaish karna, is khwaish se bhi insaan ko muhabbat hai. Cheezon se to zahir hai, lekin aap is baat ko gaur zara kariyega. Ye nahi kaha gaya zuhina linna se shahwati minan nisai. Varna to kya hota na, khubsurat bana di gayi logon ke liye khwaishat. عورتوں کی خواہش خوبصورت بنا دی گئی بیٹوں کی کہا گیا لوگوں کے لیے ان کی خواہش ان خواہشات کی محبت کو بھی خوبصورت بنا دیا گیا یعنی ان کا خیال ہی انسان کو بہت اچھا لگتا ہے چاہے ان کے پاس یہ چیزیں ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ ان کے خیال سے بھی محبت کرتا ہے ان کی خواہش سے بھی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر صرف ہونا زینہ لینا سے شہوات ہی من نسائی تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا وہ انسان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی یہ خواہشات یہ عورتوں کی اور یہ تو پھر تو اگر اس کے پاس ہیں تو پھر ہی خوبصورت بنائے گی نا اس میں ہے ان کی محبت ان خواہشات کی محبت تو اس کا مطلب ہے چاہے ہوں یا نہ ہوں اگر نہیں ہوں گی تو انسان کریو کرے گا ان کو ان کی خواہش کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہیں تو تب بھی اور کی خواہش ہوتی ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھنے کی تو کہا گیا یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا اس کی نیچر میں ڈال دیا کیا نیچر میں ڈال دیا ہے کہ اس کو یہ آگے جو لسٹ دی گئی ہے تقریباً 7 چیزیں ان کی محبت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کی محبت خوبصورت بنا دی انسان لائک کرتا ہے کہ میں ان چیزوں سے کی ڈیزائر سے محبت کروں کون کون سی وہ چیزیں ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں مین النسائی عورتوں سے والبنینہ اور بیٹوں سے اور والقناطیر المقنطرہ خزانے سے جو اکٹھے کیے گئے جمع کیے گئے کون کون سے خزانے مین الذهب والفضہ ذہب سے سونے سے اور چاندی سے والخیل المسومہ اور گھوڑے سے جو نشان لگے ہوئے اور والانعام اور مویشی جانوروں اور حرف کھیتی سے اچھا یہ 7 چیزیں بتا دی گئیں کہ ان چیزوں کو ڈیزائر کرنا انسان کو محبوب ہے ایسا کیوں ہے اب دیکھیں یہ چیز کسی بھی انسان کے لیے اتنی محبوب ہوتی ہے نا یہ جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ کسی کو کوئی چیز کسی ایج میں زیادہ محبوب ہو سکتی ہے کسی کو کم محبوب ہو سکتی ہے مگر ان کا خیال بھی انسان کو نا بڑا مزہ دیتا ہے لذت دیتا ہے کہ ہائے ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو بہت سارے لوگ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ڈیزائرز سے بھی ہمیں محبت ہمارے اندر ڈال دی کیوں ڈالی کیا مقصد ہے اس کا تو نمبر 1 ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ان چیزوں کی ڈیزائر نہ ڈالتا تو کیا ہوتا کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا کیونکہ دنیا تو بہت بورنگ ہو جاتی بہت زیادہ انسان کے لیے جب ظاہر ہے اس کو یہاں پہ کسی چیز میں اٹریکشن ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں کہتے ہیں اب دنیا میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے یعنی دس از انف فار دیم کہ جب دنیا میں ان کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اب جینا بھی کیا تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت نہ رکھتا تو کوئی بھی انسان دنیا میں نہ رہ پاتا لوگ دنیا سے جانا چاہتے دنیا کا تو نظام ہی درہم برہم ہو جاتا یہ تو سسٹم چل ہی نہیں پانا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک محبت اندر ڈال دی. ورنہ دیکھیں کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی, وہ کھیتی باڑی کرتا یا مزدوری کرتا یا ٹریڈنگ کرتا یا جاب کرتا, یا کسی کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ شادی کرے. شادی کر کے ایک بوجھ سر پہ اٹھانے والی بات ہے, تو بچے پیدا کرنا ایک اور ایڈٹ ذمہ داری لینا, تو انسان تو یہ سب چیزیں نہ کرتا. صبح اٹھ کے صبح صبح دیکھیں لوگ کتنے نکلے ہوتے ہیں جابس کے لیے, کام کاروبار کے لیے, گاڑیاں دوڑ رہی ہیں سڑکوں پہ. وہ کیوں ہیں کہ پیسے کی جو ارن کرنے کی ایک محبت ہے اور اس کے مال جمع کرنے کی محبت ہے, اس وجہ سے. اب آپ دیکھ لیں کہ تاجر جو ہے بہتر سے بہتر سامان لے کر آتا ہے, گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے, سارا دن لگاتا ہے مال کے لیے ہی نا. تو یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں یہ طلب ڈال دی, یہ محبت ڈال دی. اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے, ایک اور بھی اس میں حکمت ہے اللہ کی طرف سے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی ان نعمتوں سے رغبت اور محبت نہ ڈالتے انسان کے دل میں, تو اس کو آخرت کی نعمتوں کا ذائقہ کیسے معلوم ہوتا, نہ ان کی اٹریکشن ہوتی. بھئی اگر عورت کی محبت ہی نہ ہوتی دل میں, تو وہاں پہ ازواج مطہرات ان جتنا مرضی کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا. اگر کھانے پینے کی محبت نہ ہوتی, مال و دولت کی محبت نہ ہوتی, گھروں کی محبت نہ ہوتی, تو وہاں کے محلات کی جتنی مرضی ہمیں باتیں بتا دی جاتی, ہمیں تو کوئی شوق نہیں پیدا ہونا تھا. ٹھیک ہے, پھر تو کوئی نیک اعمال کی بھی نہ کوشش کرتا, کوئی گناہوں سے بھی نہ بچتا. جنت کا کیا شوق رہ جاتا نا پھر. جنت کا شوق ہی اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ ان چیزوں سے محبت ہے نا, تو ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ اتنی اعلیٰ ملیں گی کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہیں یہ. تھرڈ چیز اس جو حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا دنیا میں, تو امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالتے, تبھی امتحان ہونا تھا نا. دیکھیں نا, اگر کسی کو کبھی کھانے کی کوئی خواہش ہی نہیں, اس کو بھوک ہی نہیں لگتی, بھوک لگتی ہی نہیں ہے, ختم ہو چکی اس کی بھوک, تو وہ روزہ بھی رکھ لے گا تو کیا فائدہ, اس کا تو روزہ روزہ ہی نہیں. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو کس بات کا ثواب ملے کہ نظریں نیچی کرے, وہ نظریں نیچی کر کے رکھتا ہے, وہ غیر محرم پہ نظر نہیں رکھتا, وہ تو ہے ہی اندھا, تو اس کو کس چیز کا امتحان ہے. کہ امتحان ہوتا ہی تب ہے جب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو جس سے وہ محبت کرتا ہے, تبھی امتحان آتا ہے نا. کہ کون ہے جو ان چیزوں کو فانی سمجھ کے ان کو ضرورت کے مطابق لے اور اپنی آخرت کے لیے ان کو لگائے, اور کون ہے جو انہی کے اندر غرق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ سمجھ لیں یہ سارے جو 7 چیزیں ہیں نا, یہ امتحان کے پرچے ہیں, پیپرز ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ اب ان کا بن کے رہ جاتا ہے, ان کے پیچھے خود کو کھپا دیتا ہے, یا اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے. دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ جو بھی چیزیں نا ان کو زینت دی, کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے, ان کا ٹیسٹ ہو جائے, کون ان میں سے پھر اچھا عمل کرتا ہے, ان چیزوں کو پا کے کون اچھا کرتا ہے, اور کون ایسا ہے جس کو اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو پھر وہ کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے کہ نہیں, جس کو مل گئی وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں انسان کو ڈال دیا. اب کیا ہے, انسان انہی چیزوں کے گرد گھومتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا محور نہیں بنائے اور انہی چیزوں کو اگر پرائیورٹی بنا لے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو گھر بنانے کے لیے ٹولز دیے جائیں, یہ لیں ہتھوڑی لے لیں, کیل لے لیں, آری لے لیں, یہ سب چیزیں آپ کو ٹولز دے دیے, اور آپ کو کہا جائے آپ ان سے گھر بنائیں, तो आप बजाय घर बनाने के आप वो हथौड़ी को पकड़ के हैमर को पकड़ के देख रहे हैं ये कितनी अच्छी है, कील कैसे प्यारे हैं, ये आरी कैसी अच्छी तेज है, और उन्हीं के अंदर खो जाए और घर बनाए ही नहीं, तो ये तो बेवकूफी होगी ना। इसी तरह ये चीजें टूल्स हैं जन्नत का घर बनाने के लिए। अब अगर हम इन्हीं में गर्क हो जाएं और इनसे जन्नत ही नहीं बना सके अपनी, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ये चीजें इंसान के लिए मरगूब बना दी गई हैं ताकि दिल इनकी तरफ खिंचे। जब दिल खिंचेगा ना फिर ही इम्तिहान होगा। ये मैग्नेट की तरह इंसान को खींचती हैं। और कोई ये ना कर नहीं जी मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कोई दिलचस्पी ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, ना मुझे ये कोई चीज इनमें से पसंद है, मैं तो ना कभी कोई ज्वेलरी पहनती हूँ, ना मैं गाड़ी में बैठूंगी, ना मैं ये कभी कोई जमीन जायदाद लेना, ये ठीक है हो सकता है किसी को ज्वेलरी इतनी पसंद ना हो लेकिन उसको जमीने पसंद हो, उसको गाड़ियां पसंद हो, उसको घर पसंद हो, मतलब किसी कोई ही इनमें से डिजायर कम या ज्यादा हो सकती है, मगर ये हर एक में है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर तो कोई तरह की ख्वाहिश है ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये डाल दी है इंसान के अंदर। तो अब अल्लाह ताला ने डाल दी तो अब हम कहेंगे हाय फिर हमारा क्या कसूर, अब ये चीजें तो हमें खींचती हैं। बात यही है कि इम्तिहान ही ये है, ये तो खींचेंगी, और आपने अपने आप को खींचना है अल्लाह की तरफ। आपने वो रस्सा खींचना देखा होगा ना, टग ऑफ वॉर कहते हैं, एक तरफ से एक खींचता है दूसरी तरफ से दूसरा खींचता है, तो ये चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। आपने आप समझ लें कि आप रस्सी से बंधे हुए, आपने अपने आप को अल्लाह की तरफ खींचना, ये इम्तिहान है। और ये इम्तिहान सारी जिंदगी जारी रहता है इंसान का। कोई अगर कह दे ना मेरे अंदर ये मोहब्बत है ही नहीं, मैं बिल्कुल इससे बड़ी अव्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा कहता भी है तो उसका तो इम्तिहान ही क्या रहा फिर, उसके अंदर ये चीज ही नहीं है तो उसका तो टेस्ट ही नहीं हो गया। तो इन चीजों की अगर हम लिस्ट बना के देखें और एक एक चीज को एनालाइज करें, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है यहाँ पे वो है निसा, औरतें। अब आप कहेंगे औरत के लिए मर्द हुबुश बात नहीं है, तो बात यह औरत इतना मर्द से अट्रैक्ट नहीं होती जितना मर्द औरत से अट्रैक्ट होता है, जितनी मर्द के अंदर औरत के लिए कशिश और मोहब्बत और अट्रैक्शन ये सब रखी है, जितना वो क्रेव करता है औरत को। अभी देखिए इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम चलाना था ना, तो इसलिए ये रखी है, वरना देखे ना कोई शादी ही ना करता। तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत रख दी है, अब हमने क्या करना है? इसी मोहब्बत के साथ इंसान अपने लिए अपनी आखरत को संवार सकता है। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया सारी मता है सामान है, लेकिन उनमें बेहतरीन मता जो है, बेहतरीन दुनिया का साजो सामान में क्या है? औरत, नेक औरत, नेक औरत बेहतरीन सामान है। यानी जिसको नेक औरत मिल गई ना, जिसके घर में नेक औरत है, समझ ले उसको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई, बेहतरीन सामान मिल गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मेरे लिए औरतें और खुशबू महबूब बना दी गई। तो इससे पता चलता है औरत का मकाम बहुत है, लेकिन अगर वो नेक है तो वो हर चीज से ज्यादा बढ़ के बेहतर है। लेकिन अगर वो ही औरत बुरी है तो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा नुकसान दे और कोई फितना नहीं छोड़ा। इतनी बड़ा फितना है ना ये, बड़ा फितना ये कब बनती है? जब इंसान कोई निकाह के बगैर रिलेशनशिप्स कायम करे, निकाह नहीं है और उन दूसरी गैर महरम औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो, ये फितना बन गया ना उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो टेम्पटेशन डाली तो है। और खास तौर पर ऐसी जगह जहां पे आधी नंगी औरतें नजर आ रही हो मर्दों को, उस वक्त ये शहवत और भी बढ़ जाती है। तो कितना इम्तिहान बढ़ गया एक मर्द के लिए, क्योंकि ये मोहब्बत इसको खूबसूरत बना दिया गया, इस ख्वाहिश को
تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر خیر بھی رکھی، عورت انسان کے دین میں اس کی معاون بھی ہو سکتی ہے، اس کی نسلوں کو سوار بھی سکتی ہے، اس کے دین میں اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، لیکن وہی عورت فتنہ بھی بن سکتی ہے، وہی عورت اس کو الٹے راستے پر بھی لے کے جا سکتی ہے، وہی عورت اس کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے، وہی عورت اس کے لیے برائی کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی بھی یہاں پہ ہیں نا، یہ انسان اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ان کو استعمال کرتا ہے تو یہ نعمت ہے، نعمت ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بری بات ہے، یہاں پہ تو کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ڈال دی ہے۔ مگر ہاں، یہ کب نعمت سے زحمت کب بنتی ہے، رحمت سے گناہ کی طرف لے جانے والی کب بن جاتی ہے، کہ جب انسان حد سے زیادہ ان میں انوالو ہو جاتا ہے، کہ اللہ سے تعلق میں دوری آنے لگے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے لگے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت بڑی پروبیبلٹی ہے نا، اس کا بہت بڑا چانس ہے، اس لیے کہ یہ ان کی تو محبت اس کے اندر کھبی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انسان ان سے، ان کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کہ وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، عورتوں کی محبت میں بھی کتنے ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کہ صحیح تعلقات نہیں ہیں، جن کو جائز تعلق نہیں کہہ سکتے، تو کس طرف انسان کو لے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف۔ اور یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جہنم کس سے ڈھکی ہوئی ہے، کس سے کورڈ ہے اس کا راستہ؟ شہوات سے۔ انہی کے پیچھے انسان چلتے چلتے ایسا مست ہوتا ہے کہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ارج انسان کے اندر جو کریونگ ہے نا، وہ عورت کی ہے، وہ البنین، اور بیٹوں سے۔ اب آپ ہو سکتا ہے سوچیں بیٹیاں پھر کہاں گئیں، تو نساء کے اندر بیٹیاں بھی تو آ گئیں نا، یا پھر جمع مذکر سالم کر لیں اس کو، تو بیٹے بیٹیاں سب اولادی آ گئے۔ لیکن خاص طور پہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ بیٹے کی محبت انسان کے دل میں بہت ہوتی ہے، جن کے ہاں بیٹے نہیں ہوں ان سے پوچھیں یہ بات۔ تو بیٹے، اس زمانے میں تو یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی بہت ریسپیکٹیبل، بہت اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا اگر اس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا نا۔ آج بھی، حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت 21ویں صدی میں رہتے ہیں، لیکن آج بھی بیٹے نہ ہونے پہ تانے دیے جاتے ہیں، یا بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت محرومی فیل کرتا ہے۔ بیٹے کی محبت نا انسان کے اندر ہے ہی، یہ بھی بہت اسٹرانگ ایک جذبہ ہے۔ والقناطیر المقنطرة، اچھا بیٹے کو بھی آپ دیکھ لیں، بیٹے کا بھی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، یہی بیٹے، یہی اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان اس اولاد کو اللہ کے راستے میں ایسا لگائے، ایسی ان کی تربیت کرے کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے اس کے لیے۔ اور یہی اولاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیاں کھا جانے والی ہو، کہ انسان اس دن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ میری فلاں فلاں نیکیاں یہ کہاں چلی گئی، میں نے تو یہ نیکیاں کی تھیں، تو کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد، بد اولاد نے تمہاری نیکیاں کھا لی۔ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ انسان کو اسی اولاد سے، ان کے پیچھے انسان حرام کے راستے پر بھی جاتا ہے، انہیں اولاد کے پیچھے کرتا ہے نا برائی کے کام۔ جو اور یہی اولاد وہ ہے جس کے پیچھے انسان ظلم بھی کرتا ہے۔ دونوں چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں، انسان اپنی نیکیاں بڑھا بھی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، وہ بھی روایت ہے کہ ایک بچے نے جب اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کے درجات جنت میں اوپر بلند کر دیے۔ اس والد نے پوچھا کہ اللہ میرے درجات کس بات پہ بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو اس لیے یہ اولاد انسان کے لیے اس کی نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اپنی چاہے اس نے اتنی نیکیاں نہ کیوں، اولاد کی وجہ سے وہ اوپر چلا جائے گا. اور پھر قناطیر المقنطرہ، خزانے جو اکٹھے کیے گئے. خزانے کون سے؟ جو سونے اور چاندی کے ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری دھاتوں میں سب سے زیادہ سونا اور چاندی ایسی دھات ہے جس کو ہر زمانے میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور ان کو وزن کے لیے بھی، اور سونے اور چاندی کے سکے جو دینار اور درہم ہوتے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. تو صرف جیولری کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ ٹریڈنگ میں بھی یہی یوز ہوتے تھے. اور سونے کے ڈھیر کی بات کی جاتی ہے، کبھی بھی ڈائمنڈس کے ڈھیروں کی آپ نے کبھی بات نہیں سنی ہوگی پرانے زمانے میں. تو یہ ہمیشہ ایک ایسی چیز رہی ہے جس کی ایک ویلیو رہی ہے، اسی لیے سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے کہ یہ ویلیوبل چیز ہے. انسان کی خواہش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ مال اور ہو میرے پاس، اور ہو اور ہو. آج سوچ لیں سونا چاندی نہیں تو بینک اکاؤنٹ کو اس کی جگہ سمجھ لیں نا، کہ بینک اکاؤنٹ میرا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. اور ہر عمر میں انسان کی ڈفرینٹ بھی ان میں سے چیزوں کی کریونگ ہو سکتی ہے. جیسے ایک جب ایج کو انسان پہنچ جاتا ہے، ہو سکتا ہے جب آپ 20s میں ہو تو اس وقت اتنی زیادہ یہ خواہش نہ ہو، لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے انسان کو ہوتا ہے میری سیونگس کتنی ہے. ہر وقت دیکھتا رہتا ہے بینک میں کتنے پیسے رہ گئے، کتنے جمع ہوئے. تو اس لیے ان کو خاص طور پہ مینشن کیا گیا. پھر والخیل المسومہ، اور کس چیز کی محبت؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی. مسومہ کیوں کہا گیا؟ جو نشان زدہ گھوڑے، خاص نشان لگائے گئے گھوڑے. اب یہ خاص نشان لگائے گئے گھوڑے نا، اس وقت میں بھی گھوڑوں کی جو اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے ان کی باقاعدہ پوری نسلوں تک کا شجرہ نسب ان کا نا، فیملی ٹری ان کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کی ہیں. تو یہ ایسے گھوڑے ہیں جو بہت خاص گھوڑے، جیسے فار ایگزامپل آپ آج دیکھ لیں گاڑیاں تو سب کے پاس ہی ہوتی ہیں، پر کوئی ایسی گاڑیاں ہیں جو خاص نشان والی ہوں؟ ہاں، جو برانڈیڈ، جو اعلیٰ برانڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں. جب لوگ ان گاڑیوں کو خریدتے ہیں، کیوں نہیں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیتے؟ نہیں، وہ اس میں بھی جو ہائی اینڈ، جو جن کے نام آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ کون سی گاڑیاں جو ہیں جن کے نام بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں، بڑے پرائیڈ اس میں سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو، فار ایگزامپل ہمارے پاس تو مرسیڈیز ہے، ایسی ایک بات کہہ رہی ہوں، تو ہمارے پاس تو فلاں گاڑی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں ڈفرینسز ہیں نا، کوئی ہائی اینڈ ہے کوئی بالکل ہو. اسی طرح گھوڑوں میں بھی اس زمانے میں کئی گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے. تو گھوڑے چونکہ سواری کا کام بھی ہے، اور اس زمانے میں بھی پرائیڈ کا کام بھی دیتے تھے، یعنی بڑی اس کو شان و شوکت والی چیز سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کے پاس وہ گھوڑا، اس نسل کا گھوڑا. جیسے آج گاڑی، سب کی گاڑیاں سواری کے ہی کام آتی ہیں، کھاتے تھوڑی ہم گاڑی کو، سواری کرتے ہیں نا، لیکن پھر ہم کیوں لگژریس گاڑی کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں بھی انسان پرائیڈ اپنی محسوس کرتا ہے، بڑی شان محسوس کرتا ہے. تو اس کی بھی محبت دیکھیں، گاڑیوں کی کئی لوگوں کو اتنی محبت ہوتی ہے، ان کو بس یہ ہر وقت پتہ کون سے ماڈل کی آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، کون سی یہ. تو یہ بھی ایک انسان کے لیے اس کی محبت ڈال دی گئی. اور آج بھی اگر گھوڑوں کو بھی لیا جائے نا، تو گھوڑے بھی جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک، حالانکہ گھوڑے سواری کے لیے آج کل یوز نہیں ہوتے، لیکن ایک ان کے پاس گھوڑے رکھنے کا ایک رواج ہے آج بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر قیامت تک رکھ دی گئی ہے، خیر کو باندھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو مطلب ایک بہت لگژریس چیز اور ایک بہت بڑی چیز ہمیشہ سمجھا جاتا رہے گا، اس کے ساتھ خیر بندھی رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت سے دو دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے، تو اس کے دل میں اس کے اہل اور مال سے زیادہ میری محبت دے دے. دیکھیں تو یہ وہ دعا کرتا ہے. اسی طرح گھوڑوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی محبت تین قسم کی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان پر سوار ہو کے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. جیسے آج کے وقت میں آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ اس گاڑی کو دین کے راستے میں استعمال کرتے ہیں, آپ مسجد جاتے ہیں, آپ کسی تعلیم کے لیے جاتے ہیں, آپ کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, اس پہ سوار کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ کوئی وہ خیر کی بات سنے, تو وہ تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. دوسرے وہ جو فخر و غرور کے طور پہ پالتے ہیں گھوڑے, اس زمانے میں بھی پالتے تھے, آج گاڑیاں پالی ہی جاتی ہیں ایک طرح سے, ان کی کتنی مینٹیننس اور وہ ہوتی ہے, تو وہ کس لیے ہیں؟ بس کھڑی کی ہوئی شو شاہ کے لیے کہ ہمارے پاس یہ فلاں گاڑی ہے. مجھے لکھ لینے چاہیے تھے نام کے, گاڑیاں جو بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں ان کے کیا کیا نام ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہ فلاں پورش ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں, تو وہ فخر کے طور پہ ان کو رکھتے ہیں. ان کے لیے وبال ہے کہ لوگ ذرا دیکھیں میں اس گاڑی میں جب بیٹھ کے جاؤں گی نا, لوگوں کو پتا چلے گا کس گاڑی میں آئی ہے, یہ بڑی دھوم کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں اور بہت فراٹے بھرتی بھی گاڑی جاتی ہے, لوگوں کی نظروں میں میری بڑائی پتا چلے. تو یہ ایک سزا ہوگی اس کی وہاں پہ قیامت کے دن, اس کے اوپر بھی یہ انسان کے اوپر یہ بوجھ ہوگی, وبال ہوگی. تیسرے وہ جو سوال سے بچنے اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں بھولتے, یہ نہ اجر ہوگا نہ عذاب کے مستحق ہوں گے. یعنی جیسے ہم اپنی ضروریات کے لیے, مثلا آفس جانا ہے, کسی نے گروسری پہ جانا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, ڈاکٹر کے جانا ہے, تو اس کے لیے آپ نے گاڑی رکھی ہوئی اپنے ذاتی کاموں کے لیے, لیکن اللہ کا حق بھی نہیں آپ بھولتے, تو یہ کوئی اجر بھی نہیں ہے کوئی عذاب بھی نہیں. تو گھوڑا اس وقت تھا, آج وہی گاڑی کے طور پہ لے لیں اسی چیز کو, اور پھر دیکھیں کہ اس کی محبت بھی کتنی انسانوں کے دلوں میں. اور کیا ہے الانعام, الانعام کیٹل جو ہوتی تھی نا اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی کھیتی باڑی کے لیے, کہ انسان کھیتی باڑی کرے تو اس کے لیے بیل ہوتے تھے اور اس کے لیے اور چیزیں استعمال کی جاتی تھی, تو یعنی جو اس کی زراعت تھی اس کا ایک ذریعہ تھی. تو ان کی بھی محبت, دیہاتی لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی کتنی قدر و قیمت ہے, گائے بھینس گھوڑے ان سب کی. آج کے وقت میں یہ کیا ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے کاروباروں کو چلاتے ہیں؟ مثلاً آپ کے کوئی آفس اسپیس ہو سکتی ہے, آپ کے کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی لگژریس بلڈنگ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے, ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے بڑا سارا, یا اور کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, کوئی آپ کے امپلائیز ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں. والحف اور کھیتی, کھیتی کو بھی محبوب بنا دیا گیا. آپ دیکھیں آج بعض لوگوں کو کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوتی, لیکن وہ لینڈ لارڈ کہلانا چاہتے ہیں نا, تو زمینیں خریدتے جاتے ہیں خریدتے جاتے ہیں. زمین کی بھی محبت نا انسان کو بہت ہی ہوتی ہے, اور اسی لیے تو کہتے ہیں کتنی جائیدادیں ان کے پاس, کتنی زمینیں ہیں, فلاں کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, فلاں کے پاس اتنی. تو یہ بھی ایک محبت ڈال دی گئی, اور یہی محبتیں ہیں نا کہ آج کسی سے پوچھ لیں قرآن کیوں نہیں پڑھنا, کیوں نہیں سیکھنا چاہتے, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا. وہ ٹائم کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ انہیں دیکھیں, آپ غور کریے گا, انہیں سات چیزوں کی مصروفیت انسان کا ٹائم کھا لیتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے, اس کی زینتیں ہیں. کسی زلزلہ زدہ جگہ کو جا کے دیکھیں, وہاں کا نقشہ کبھی دیکھیں, وہی حال ہونے والا اس دنیا کا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسی جگہ کوئی دکھاتے ہیں کبھی خبروں میں, کہیں زلزلہ آیا کیسے چھتیں گری ہوتی ہیں, کیا حال و بے حال ہوتے ہیں, کوئی لوگ نیچے دب چکے ہوتے ہیں, کوئی کہیں ہوتے ہیں. وہی حال اس دنیا کا ہو جانا ہے, وہی حال ان محلات کا ہو جانا ہے, وہی حال ان گاڑیوں کا, ان خزانوں کا, ان سب چیزوں کا یہ حال ہو جائے گا. لیکن انسان دیکھو ان کے پیچھے کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے. ان کی طلب, ان کی خواہش, ان کی تڑپ دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور اللہ نے بنا دی, لیکن ایک حد کے اندر رہ کے تو ٹھیک ہے,
حد سے جب یہ باہر نکلتی ہے نا تو جہنم کے راستے پہ انسان کو چلا دیتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اس خواہش کو یہ لسٹ دی گئی ہے نا اس کو دل سے نکال تو نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ آپ سے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو نکالیں. یہ اللہ نے خود ڈالی ہے نا اور کسی پرپس سے ڈالی ہے. میں نے آپ کو حکمتیں بتائیں تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پھر ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہمارے دو ایکسٹریم ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں. ایک ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یہ تو سب بری ہیں, ان کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو دنیا ہے, یہ تو ایسے ہے اور ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں, ہم تو بس ان سے بالکل فارغ اپنے آپ کو سمجھے, رہبانیت کی طرف چل پڑتے ہیں. دوسرا اس کا ایکسٹریم کیس کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر اتنا کھب جاتا ہے, اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ ایک آخرت ہے جس کو میں نے سنوارنا ہے, جس کے لیے میں نے عمل کرنا ہے. وہ انہیں چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے جس کو کہتے ہیں نا دنیا کا کتا بن جاتا ہے. تو اسلام ہمیں کیا راستہ بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو, ضرور کرو, اپنی ضرورت پوری کرو, گاڑی رکھنا کوئی برا نہیں, عورت کے ساتھ تعلق جب تک کہ وہ نکاح ہو گیا ہو تو کوئی برا نہیں, اولاد کوئی بری نہیں ہے, سونے چاندی کے ڈھیر بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی جمع ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے, اگر انسان کو اپنی آخرت یاد رہے, اگر یہ انسان کو اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں. انسان اللہ نمازیں ہی اپنی بھول گیا, انسان اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو مال جمع کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مجھے اگر میں انہی اسلام کے قوانین کے اوپر چلوں گی تو پھر کہاں سے مال جمع کروں گی, پھر یہ جاب تو پھر میں نہیں کر سکتی, کیونکہ جاب تو آپ کو اس میں ربا بھی آ گیا, اس میں رشوت بھی آ گئی, اس کے اندر اور ذخیرہ اندوزی بھی آ گئی, اس میں بے ایمانی بھی آ گئی, اس میں جھوٹ بھی آ گیا, تو ان کے بغیر تو تجارت میرا بزنس تو چل ہی نہیں سکتا. اسلام کے احکامات کو توڑ کے جب انسان ان چیزوں کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے تو یہی خسارہ ہے, یہ ہے ناجائز. لیکن جب تک انسان اعتدال میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرے, ضرور کرے. کیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری ایک سلطنت نہیں تھی؟ کیا کیا لگژریز ان کے پاس نہیں تھی؟ محل تھے, محلات, ایسی ایسی سواریاں کہ جو آج بھی نہیں آپ کو تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا ایک قالین ہو جس کے اوپر بیٹھ کے اور آپ چلے جائیں اڑ کے. آج ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے. ان کے پاس تو آج میرے آپ کے پاس تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. کیا کہاں تک ان کی حکومت تھی, لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولے. داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور ان کی تہجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اگر یہ سب چیزیں بری ہوتی یا یہ سب چیزیں ہیں جس کے پاس تو بہت بری بات ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ کنگلے ہو جاؤ بالکل, دین کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو فارغ ہونا چاہیے, نہ آپ اچھا پہنے, نہ آپ اچھا کھائیں, بس فقیرانہ حلیے میں گھومیں. تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. مگر ہاں اعتدال ہونا ضروری ہے. مال ٹھیک ہے, اس کی خواہش ہے, لیکن مال ہم آج کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا شو کے لیے, مقابلے بازی کے لیے, دوسروں سے آگے بڑھ جانے کے لیے یا نیکی کمانے کے لیے؟ مال دونوں طرح سے یوز ہو سکتا ہے. کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال نہیں تھا؟ سب سے مالدار تھے. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہیں تھا؟ مال تھا ہی, تو وہ جنگوں کے اندر موقع کے اوپر جس وقت تیاری کا وقت آتا تھا تو اتنا مال لا کے ڈھیر کر دیتے تھے
مالدار تھے ہی تو باغ خرید رہے ہیں، مفت میں تو نہیں مل جاتے تھے نا، تو کیا یہ بری بات ہے مال ہونا؟ نہیں، بری بات نہیں ہے. کیا بڑا گھر ہونا، اچھا گھر ہونا بری بات ہے؟ نہیں، وہ برا نہیں ہے. ایک وہ خاتون بھی ہیں، یاد ہے، جو محلات میں رہتی تھی اور اللہ کے ہاں اس کے قریب ایک جنت میں محل ہے جہاں پہ اب ان کا مقام ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا وہ محلوں میں نہیں رہتی تھی؟ لیکن ان محلوں نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیا، ان محلوں میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو نہیں بھولی، ان محلوں میں رہتے ہوئے بھی ان کے اندر تکبر نہیں آیا. تو ان چیزوں کو پا سکتے ہیں، لیکن ان کو پا کے تمہارے اندر تکبر نہ آئے، یہی تو سارے امتحان ہیں نا ان کے، یہ سارے اٹیچڈ ہیں، یہ ٹیسٹ ہیں ہمارے. تکبر تو نہیں آیا، شکر گزاری آئی کہ نہیں آئی، دوسروں کا احساس کرنا آیا یا نہیں آیا، اللہ کی یاد ان کے اندر رہتے ہوئے ان ساری شہوات میں اللہ کی یاد آئی یا نہیں آئی، اللہ کی فرما برداری پھر بھی تم نے کری یا نہیں کری، یہ سب ٹیسٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں دنیا کو اس طرح امیجن کریں کہ جیسے ایک سمندر ہے، تو سمندر سمجھ لیں یہ ساری خواہشات ہیں، دنیا کہہ لیں، خواہشات کہہ لیں، یہ عورتیں، گھوڑے، گھر، گاڑیاں، سونے چاندی، زیور، یہ سب یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ سمندر ہے. اس کے اندر ایک کشتی ہے جو انسان کا دل ہے. اب اس دل نے رہنا اسی سمندر میں ہے، چلنا اسی سمندر میں ہے، لیکن جب تک سمندر کا پانی کشتی سے باہر رہے گا کشتی چلتی رہے گی، اور جس دن یہ سمندر کا پانی کشتی کے اندر آیا تو کیا ہوگا، کشتی ڈوب جائے گی. یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ یہ دل اس نے چلنا اس دنیا کی خواہشات کے، یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں، ان کے سمندر میں ہی چلتا رہے گا، لیکن جب تک ان کی محبت اس دل سے باہر رہے گی تب تک تو خیر ہے، عافیت کے ساتھ چلے گا، اس کی کشتی چلتی رہے گی. لیکن جس دن ان چیزوں کی محبت دل میں جگہ پکڑ گئی نا، کہ انسان یہ نہیں میں چھوڑ سکتی، بس کیا کروں وہ نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، میں کیا کروں، چاہے کسی عورت یہ مجھے پسند ہے، چاہے اس کے ساتھ ناجائز طور پہ ہی مجھے تعلقات رکھنے پڑے، لیکن مجھے بس چونکہ یہ پسند ہے تو بس. بیٹوں کی محبت اگر ایسی ہو جائے کہ بیٹے مجھے چاہیے، چاہے کہیں حلال تعلق سے ملے یا نہیں حرام تعلق سے ملے، مجھے بڑی گاڑیاں چاہیے، چاہے چوری سے ملے یا کسی اور ذریعے سے ملے، اگر ان کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے دل کے اندر، جڑ پکڑ گئی ہے نا، تو کشتی غرق ہو جائے گی، یہ ڈوب جائے گا انسان، اس نے نہیں بچنا. تو یاد رکھیں، ہمیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے اچھا دنیا کی اتنی مذمت آئی، دنیا ایسی ہے، دنیا کی محبت، ایک حدیث میں یہ ہے، دنیا کی محبت یعنی جو ایسی ہو جو دل میں جڑ پکڑ جائے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے دلوں کے اندر، تو اب ہم کیا کریں، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم ان سے نفرت کریں، کیا ہم بالکل رہبانیت اختیار کر لیں، کیا کبھی ہم ان کو انجوائے نہیں کر سکتے، کیا کبھی ہم ان کو استعمال نہ کریں. تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، جب تک آپ ان کو اللہ کی رضا کے ذریعے سے، اللہ کی رضا کے مطابق حلال طریقے سے ان کو حاصل کریں اور صحیح جگہ پہ ان کو خرچ کریں، صحیح جگہ پہ ان کو لگائیں، ان کے ساتھ آپ کبھی بھی اللہ کو نہ بھول جائیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے یہ آپ کو ہیلپ نہ کریں، تب تک ٹھیک ہے. اور جب آپ نے لمٹس کراس کر دی، دیر از اے فائن لائن، بس سمجھ لیں، بہت فائن لائن ہے، جو ہی آپ نے لمٹ کراس کی نا, اور بندے کو پتا بھی نہیں چلتا بعض دفعہ کہ وہ فائن لائن کراس کر جاتا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. جس دن وہ فائن لائن کراس ہو گئی تو انسان غرق ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے تھے نا جب کہ یہ جب آیت پڑی تھی تو فرمایا, اے اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کی محبت, جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے پرکشش بنا دیا, اٹریکٹیو بنا دیا, ہم ان کو دیکھ کر یہ نہیں ہو سکتا ہے خوش نہ ہو. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق کے ساتھ استعمال کروں اور میں ان کا حق ادا کرنے والا بنوں, کہ جیسے خرچ کرنا چاہیے نا ویسے خرچ کروں, جو ان کا حق ہے اس طرح سے حق ادا کروں کہ یہ چیزیں پا کے بھی انسان اللہ کے آگے اور جھک جائے اور شکر گزاری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا یہاں پہ, مرغوبات بتا دیے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کر دیا ہے ان کی محبت کو, ان کی محبت دل میں ڈال دی ہے. تو اب انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ اختیار کر کے انسان اگر چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو استعمال کرے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ جو اس چیز کا آیا نا ذکر, متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. جب تمہیں یہ چیزیں مل جائیں تو اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ بس ہمیشہ کے لیے مجھے جنت مل گئی, اب میں یہیں پہ انہیں کے اندر مست ہو جاؤں. نہیں, یہ ختم ہو جانے والا ہے, یہ بہت تھوڑا سامان ہے, یہ بہت تھوڑے دن کی فائدے کی چیزیں ہیں. ہم یہ چیزیں اس لیے لیتے ہیں نا تاکہ ہم لوگوں کی نظروں میں عزت پالیں, مقام پالیں, بس دنیا جنت بن جائے. ایسا نہیں ہونے والا. یہ تو استعمال کی تھوڑی سی ضروریات کی چیزیں ہیں, ان کو جس جو ان کی جگہ ہے نا اسی پہ رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ اس دنیا کی, ساری دنیا کی بھی ویلیو نا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, مچھر اور اس کا بھی پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پہ خندق کی کھدوائی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سردی کے باوجود صبح صبح خندق کھود رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی غلام تھا, نہ کوئی اور ہیلپ تھی, کوئی کھدائی میں ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور ان کی بھوک کو دیکھا تو آپ نے فرمایا, اللہم ان العیشۃ عیش الآخرۃ, اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں. دیکھے کس طرح سے ان کو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا. کوئی بات نہیں ہے اگر یہاں پہ یہ مشکل اٹھانی بھی پڑے, اور پھر ان کو دعا دی ان انصار کو, تو دنیا کی زندگی تو تھوڑے دن کی زندگی ہے, تھوڑے دن کا سامان ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واللہ عندہ حسن المآب, یہ تو تھوڑا سامان ہے, اس سے اچھا اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے, لوٹنے کی جگہ ہے. تم ان ظاہری لذتوں کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف نہیں آتے ان شہوات میں پڑھ کے, یا جو لوگ کافر تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے, اس وجہ سے اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو نجران کے عیسائی آئے تھے, تو وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی نا ہماری, کہ پھر یہ عہدے, یہ ہماری شان و شوکت, یہ ہمارے آگے پیچھے لوگوں کا پھرنا, یہ سب چیزیں پھر یہ تمہارے پاس رہیں گی نہیں, وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے. اگر ان کی طرف خطاب سمجھا جائے تو تم لوگ کفر پہ اس لیے اڑے ہوئے ہو کہ ان چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے, حالانکہ اللہ کے پاس ایسی چیز ہے جو اس سے بہت بہتر, بہت اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. تو مومن کو ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی حسنہ پہلے مانگی ہے نا, دنیا کی حسنہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملیں اور تب بھی انسان اللہ کو نہ بھولے, تب یہ حسنہ بن جاتی ہے نا آپ کے لیے, ورنہ تو عذاب ہے, ورنہ تو ایک بری بیوی عذاب ہے, ایک بد اولاد عذاب ہے, ورنہ تو یہ سونا اور چاندی یہ تو قیامت کے دن سانپ بن جائیں گے اگر ان کی زکات نہیں دی ہوگی تو, یہ سانپ ڈسے گا, ورنہ یہ سواریاں یہ تو عذاب بن جائیں گی. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ وبال بن جائیں گی تکبر اور غرور ہو تو.
ورنہ یہ کھیتیاں یہ انعام یہ یہ جو دیکھیں اس قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا بعض لوگوں نے جنہوں نے زکات نہیں دی ہوگی ان کو جانور اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گے حشر کے میدان میں. یہ زمین جو ہے کسی کی ناحق زمین اگر کسی نے ہتیائی ہوگی تو اس زمین کا توک بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ تو ساری وبال بھی بن سکتی ہیں. تو اللہ دنیا کی حسنہ دینا, اور یہ حسنہ کب ہے؟ جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملے. یہ تو اتنی پیاری یہ دعا ہے نا کہ اولاد بھی حسنہ والی دینا کہ اللہ جس سے مجھے بھلائی ملے, میری نیکیوں میں اضافہ ہو, عورت بھی حسنہ والی ملے, زمین جائیداد بھی ملے تو حسنہ والی ملے, تب یہ بری نہیں ہے. اور آخرت میں بھی حسنہ دینا, تو دنیا کی حسنہ ملے گی تو پھر اسی سے ہم آخرت کما سکیں گے نا. اگر دنیا میں حسنہ ہی نہیں ہے, یہ عذاب بنی ہوئی ہے, تو پھر آخرت کیسے کمائیں گے ان کے ذریعے. اور دیکھیں دنیا جو ہے نا متاع ہے نا, تھوڑی ہے, تھوڑا سا سامان ہے, اور اس کے پیچھے دوڑ لگانے والے نا بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اس وقت جتنے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں وہ سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, اس کے پیچھے دوڑنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن آخرت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ تھوڑے ہیں نا, بہت بہت تھوڑے ہیں. تو ہمارا کیا چانس ہے کہ ہم کہاں پہ ون کریں؟ آخرت کے میدان میں نا, کیونکہ یہاں پہ یہ تو تھوڑی ہے اور چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, اور وہ زیادہ ہے اور اس کے چاہنے والے, اس کے پیچھے دوڑ لگانے والے کم ہیں. اچھا یہ جو لسٹ دی گئی اس کے علاوہ بھی بہت ساری اٹریکشنز ہیں, اور آج کے وقت میں تو اور اتنی اٹریکشنز ہیں, اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں. کہیں پہ کوئی اور طرح کی, کیونکہ نئی نئی چیزیں نکل آئی ہیں, تو اور طرح کی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں جو انسان کو پل کرتی ہیں اپنی طرف. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کون سی چیز ٹیمپٹیشن بنی ہوئی ہے. جس چیز کا خیال آپ کو سوتے جاگتے آ رہا ہے نا, کچھ بھی آپ کام کر رہی ہیں, ایون نماز کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہیں تو وہی خیال آتے جا رہے ہیں, سمجھ لیں وہی ہے آپ کے لیے فتنہ. سمجھ لیں کہ آپ نے لائن کراس کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جاننا بہت ضروری ہے نا کہ میں حد میں رہ کے ان کو استعمال کر رہی ہوں یا نہیں. تو ان کی خاطر نہیں جینا, ان کو استعمال کرنا ہے اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے, اپنی ذمہ داری امت وسط کے فرد کے طور پہ پوری کرنے کے لیے. تو چاہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز ان میں زیادہ محبوب ہے, اس کو اینالائز ضرور کریں, یہ نہ ہو کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ساری سات چیزیں بتا کے فرمایا, قل کہہ دیجئے, اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز کی؟ عورتوں بیٹوں خزانوں سے, سونے چاندی سے, ایسی بڑی بڑی گاڑیوں سے, ان سے بھی زیادہ اچھی چیز تمہیں بتاؤں؟ اور خبر میں نے بتایا نا کون سی یہ خبر ہے, نبا کس کو کہتے ہیں, امپورٹنٹ نیوز. اب جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں نا, شہوات یہ ساری ہیں, اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یا جس کے پاس نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے. جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا, للذین اتقوا عند ربہم, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے, جنات, باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے اس میں, وازواج مطہرہ, اور بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں. کیسی طہارت والی ہیں؟ ظاہری طہارت بھی ہے, باطنی طہارت بھی ہے, حسی بھی ہے, مانوی بھی ہے, فزیکلی بھی, لٹرلی بھی ہے نا, کہ جو انسان جسمانی طور پہ بالکل پاک صاف رہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ پاک دامن ہے, ان کا کیریکٹر اچھا ہے, خراب کیریکٹر کی نہیں ہے, طہارت دونوں طرح کی ہو گئی.
ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا. یہ چیزیں بتا دی گئیں ان کے مقابلے میں جو سات چیزیں پہلے گزری ہیں. فرمایا تم ان چیزوں کے پیچھے خود کو ہلکان کر رہے ہو اور رب کو بھول رہے ہو کہ اس سے بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں, ان چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز, ان سے زیادہ ہمیشہ رہنے والی وہ یہ چیز ہے جو ایسے باغات ہیں جن میں ہمیشہ رہنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی جتنی بھی چیزوں کی لسٹ آئی ہے ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں. اگر کسی انسان کو ساری زندگی بھی یہ چیزیں ملی رہیں تب بھی ایک دن وہ خود ہی مر جاتا ہے اور ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور جس کو فوراً حاصل ہوں اس کو پہلے یہ دھڑکا لگ جاتا ہے, ہائے مجھ سے کہیں یہ میرے ہاتھ سے چلی نہ جائیں, مجھ سے چھوٹ نہ جائیں. تو دنیا کی تو کسی چیز کو بھی خلود نہیں ہے, ہمیشگی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ہمیشگی ہے. وہاں پہ ازواج جو مطہرہ ہیں, ایسی بیویاں جو کہ طہارت والی ہیں, پاکیزہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیزیں یہاں پہ گنوائی ہیں. تو تم ایک طرف یہ سات چیزیں رکھ لو اور ان کے مقابلے میں آخرت کی یہ نعمتیں رکھ لو, باغات, خلود. خلود بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا, کہ ہمیشہ رہیں گی یہ چیزیں. کیونکہ جو چیز ہمیں اچھی ملتی ہے ساتھ ہی فوراً یہ خوف ہر وقت لگا رہتا ہے, ہائے چوری نہ ہو جائے, ہائے کوئی ہم سے چھوٹ نہ جائے, ہم سے دور نہ ہو جائے, ہمارا پیارا ہے ہم سے جدا نہ ہو جائے, ہائے یہ دن خوشی کے کہیں ختم نہ ہو جائے, یہی رہتا ہے نا. تو وہاں پہ خلود بھی ایک نعمت ہے. پھر پاک صاف عورتیں اور رضائے الہی. اب دیکھیں یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے اولاد کا ذکر نہیں آیا, تو دنیا میں تو انسان دیکھیں اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ میرا نام آگے بڑھے, میری نسل آگے بڑھے, یا اپنے کاموں میں مدد ملے. تو وہاں پہ تو کوئی فنا ہے ہی نہیں انسان کو, اس لیے اس کو کوئی وارث چاہیے ہی نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر کسی کو دنیا میں اولاد نہیں ملی نا, تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل, پھر ولادت, پھر اس کا بڑا ہو جانا, یہ سب تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا کہ تمہیں اولاد چاہیے. جنت میں تو ہر خواہش پوری ہونی ہے, ہر خواہش. کتنی پیاری وہ جگہ ہے نا, کہ یہ دنیا کی ناقص اور فانی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان میں مست ہوئے ہوئے ہیں, اور یہی ان کو چھوڑتی نہیں ہے, ان کے نشے میں ایسے غرق ہیں. تو تم ان کو اے نبی بتا دو کہ اس سے بہتر نعمت اللہ کے پاس ہے, جو اللہ تعالیٰ کن کو دے گا؟ متقین کو دے گا. ایمان والوں کو نہیں کہا گیا, متقی لوگوں کو, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح دیکھیں وہاں پہ سونے چاندی کے ڈھیروں کا ذکر ہے, اس میں نہیں ہے. تو جنت میں آپ کو پتا ہے جہاں پہ جنات کا لفظ آ گیا, باغات ہیں, تو وہ کوئی ایک طرح کے تھوڑی باغات ہیں. آپ کو پتا ہے ایسے بھی باغ ہیں جو سونے کے ہیں, ان کی ہر چیز سونے کی ہے. وہ یہ آپ یہ دنیا کی اس کی طرح نہ سمجھے کہ جب آپ نے ایک باغ میں انٹر ہوئے تو تنا ہے لکڑی کا, اس کے بعد اوپر پتے لگے ہوئے, وہ سونے کے باغ ہے, اس میں ہر چیز سونے کی, برتن سونے کے, درخت سونے کے, پتے سونے کے, ہر چیز, محلات سونے کے, محلوں کی ایک ایک اینٹ سونے کی, اور بعض چاندی کے ہیں, ان میں ہر چیز چاندی کی ہے. تو یہ تو کوئی ایک بگ ڈیل ہی نہیں ہے نا, جب جنات کہہ دیا تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی. اس طرح آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ تو سواریوں کا ہی ذکر نہیں ہے. تو دیکھیں دنیا میں تو سواری کی ضرورت ہوتی ہے, کہ بہت لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں تو انسان کیسے جائے, وہاں پہ تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں رکھی ہیں وہاں پہ کہ انسان پلک جھپکتے میں دوسری جگہ پہنچ جائے گا. اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کو جمعے کے دن عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے, جن پہ سوار ہو کے اہل جنت اپنے عزیز و قارب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے. وہاں پہ بھی تو دل کرے گا نا اپنے عزیزوں سے ملنے کا. پھر ایسی بھی سواری کا ذکر ہے جس کے پر ہوں گے اور انسان اس کے اوپر بیٹھ کے چلا جائے گا. پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ کھیتی کا ذکر یہاں پہ نہیں. تو دنیا میں تو کھیتی بڑی مشقت کی چیز ہے بھائی, یہاں ابھی تو کھیتی میں کچھ اگانا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, انسان اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے نا, کہ کھیتی باڑی کریں گے کوئی فصل ہوگی, کوئی پروفٹ ہوگا. وہاں پہ تو ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. मगर फिर भी देखें जिन लोगों को दुनिया में यहाँ पे खेतियों की शौक होता है ना, जैसे देहात वगैरह में तो बहुत ज्यादा इस चीज का वो होता है कि किसके पास जमीन है, खेत है, तो वहां पे भी जाके जाहिर है हो सकता है किसी को ऐसा शौक हो। तो हदीस में है कि जन्नत वालों में से एक शख्स खेती की तमन्ना करेगा, उसको क्या ख्वाहिश होगी कि काश मेरे पास खेती हो, तो सारा खेती का सामान जमा कर दिया जाएगा, फिर खेती का बोना, लगाना, पकना, काटना, ये सब चंद लम्हों में हो जाएगा और सामने उसके आ जाएगा। देखिए सुभान अल्लाह कितनी वहां की नेमतें हैं, क्योंकि वहां पे इंसान को हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा, तो किसी की भी मांग पूरी होने से नहीं रहेगी, हर एक की डिमांड पूरी होगी। इसीलिए यहां पे जब जन्नातुन तजरी कह दिया गया ना, तो सब चीजें ही इसके अंदर शामिल हो गई। तो अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले में ये चीजें दिखा दी कि देख लो, वो चीजें देख लो, क्या तुमने उन चीजों को पाने के लिए क्रेजी हो जाना, या फिर ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। तो इससे तो बेहतर है ना कि इंसान में तकवा आ जाए ताकि उसको ये जन्नत मिल जाए। जन्नत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना होता है, छोटा सा विप जो होता है, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। लेकिन अफसोस ये है जन्नत के शौक ही खत्म हो गए, दुनिया के लिए हम जी रहे हैं और इसी के लिए मर रहे हैं, इसी के लिए पागल हो रहे हैं, इसी के हमारे अंदर फिकरात है, इसी की परेशानियां है। ठीक है अल्लाह ने इसको जरूरत बनाया, मगर देखें नींद भी तो एक जरूरत है, लेकिन अगर एक इंसान हर वक्त ही सोता रहे तो आप भी कहेंगे ये तो पागल है, तुम अपनी जिंदगी जाया कर रही हो, हर वक्त सोती रहती हो। वो कहेंगे क्या नींद जरूरत नहीं है, भाई जरूरत है लेकिन एक हद के अंदर ना। इसी तरह ये सब चीजें ये जरूरत हैं, इंसान इनके जरिए अल्लाह का कुर्ब भी पा सकता है, लेकिन क्या हर वक्त इन्हीं के अंदर पड़े रहे, हर वक्त क्या इन्हीं की सोच हमारे दिमागों पे गालिब रहे। तो इनके पीछे मरे चले नहीं जाना, इनको जिंदगी नहीं समझ लेना, इनके पीछे ईमान नहीं बेचना। बाज लोग सेहत गंवा देते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, जिंदगी के कीमती तरीन दिन, जवानी का सारा टाइम इन्हीं के लिए भाग दौड़ करने में उनका गुजर जाता है, फिर भी ये सब कुछ उतना ही मिलता है जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ, और फिर भी जब मिल भी जाता है तो कितना बेवफा है ये दुनिया का सारा सामान, कि कभी तो दुनिया में इंसान का साथ छोड़ जाता है और कभी इंसान दुनिया से जाते हुए इन सब चीजों को छोड़ जाता है। तो इसकी तो हसरत ही हसरत है, जिसने इसमें ये सारी चीजें पा ली वो भी हार जाएगा एक दिन, और जिसने नहीं पाई वो तो अपने आप को हारा हुआ ही समझता। तो इसकी जीत भी हार है और इसकी हार तो हार ही है। तो इसलिए एतदाल अल्लाह ताला ने सिखाया, ना एक एक्सट्रीम पे चले जाओ ना दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाओ। दीन की तरफ आते हो तो बिल्कुल ही इनसे जान छुड़ाते हो और नफरत करने लगते हो, वो भी ना करो, और अगर दुनिया की तरफ जाने लगते तो ऐसे जाते हो कि फिर उसमें रुकने का नाम ही नहीं लेते, वो भी ना करो। ज्यादातर की आजकल दौड़ यही है कि बस इनके पीछे पागल होते रहना। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा इसके मुकाबले में जन्नात का तसव्वुर यहाँ पे दिया है कि वो ऐसी जन्नतें होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी। देखें नहरों वाली जगह, इंसान को पानी वाली जगह बहुत पसंद आती है, उसमें वहां पे सुकून मिलता है, लज्जत मिलती है, और ये टेम्परेरी नहीं होगी, वहां पे तो हमेशा के लिए होगी। और देखो ऐसे साथी भी मिलेंगे, और सबसे बढ़ के चीज कि जिसको अल्लाह की रजा मिल जाए, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है ना उसके लिए जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। देखें आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, आपका दिल क्या चाहता है, कभी मुझसे नाराज ना हो, آپ اس کی ناراضگی نہیں برداشت کرتے. جتنی زیادہ محبت ہوگی نا اتنا ہی زیادہ اس کی ایک تیوری بھی اس کے ماتھے پہ آ جائے گی نا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی. وہ خاموش بھی ہو جائے گا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. پتہ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ ناراض ہو گیا. آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. تو جن کو اللہ سے محبت ہے نا ان کی ساری زندگی اسی تڑپ میں گزرتی ہے کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو. اس دنیا میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جسے ہمیں پتا چل سکے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. کوئی ذریعہ نہیں. ہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے, وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بشارت دے دی کہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, سب سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ. لیکن میرے اور آپ کے پاس اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا ہمیں کسی طرح پتا چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, تو ہمارے پاس کوئی بھی اس وقت ہمارا کیا سٹیٹس ہے اللہ کی نظر, اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ ہم کیا ہیں, اس کے پاس کس درجے پہ کھڑے ہوئے, ہم میں سے کس کا اوپر کا مقام ہے اللہ کے پاس, کس سے اللہ بہت خوش ہے, اور کون ہے جو نمازوں اور تہجدوں کے باوجود اللہ کے عذاب میں ہے, اللہ اسے ناراض ہے, کوئی ایسی بات اس نے کر دی ہے. کوئی کسی کو بھی نہیں پتا چل سکتا. یہ کب پتا چلے گا؟ یہ وہیں جا کے معلوم پڑے گا. اور سوچیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوں, یا اللہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کے نعمت عطا کرتا ہوں. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دیکھیں یہاں پہ ہمیں مرتے دم تک یہی ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں آج اگر اللہ ہم سے راضی بھی ہے پتہ نہیں کل کو ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. لیکن وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا پروانہ دے دے گا نا, ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اب میں تم سے راضی ہوں, اب میں نے کبھی ناراض ہونا ہی نہیں تم سے, تو وہ جو محبت کرنے والے دل ہیں, جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے, ان دلوں کو کتنی خوشی ملے گی, کتنا اطمینان ہو جائے گا. یہ وہ رب ہے جس کو راضی کرنے کے لیے انسان دنیا میں کتنی کوششیں کرتا ہے اور کتنا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ناراض نہ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ, ہم سے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے. دیکھیں صرف ایک عذاب کی بات نہیں ہے کہ اس چیز کے اوپر جہنم کا عذاب ہے تو پھر وہی چیز ہو تو پھر ہم ڈرے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے یہی بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ اسے ناراض ہو گیا. تو وہاں پہ ہمیشہ کی رضا مل جائے گی اور اس سے بڑھ کے کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی. دنیا کی ساری چیزیں بھی مل جائے تو ایک طرف اللہ کی رضا مل جائے کہ وہ ہم سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دے یو ڈیڈ گڈ, یو ور گڈ, بہت اچھا کیا تم نے, تمہاری پرفارمنس بہت اچھی تھی. اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک ٹیچر ہی کہہ دیتی نا اسٹوڈنٹ کو شاباش, آئی ایم پراؤڈ آف یو, آپ نے بہت اچھا کیا, تو اسٹوڈنٹ کتنے خوش ہو جاتے کہ ٹیچر نے کہا ہے, باقی سارے کہتے بھی رہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, جب ٹیچر کہہ دیتا ہے تو وہ کتنی خوشی کی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹائم ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ وہ جو دنیا میں تم پڑھتی تھی نا قرآن اس کی وجہ سے میں تم سے بہت خوش ہوں, تم نے اتنا وقت میرے لیے لگایا تم سے راضی ہو گیا, تم نے اپنی زندگی میں یہ 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 ٹائم میرے لیے قربان کیا, میں ریئلی ہیپی ہوں تم سے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے تو وہ ٹائم کیسا ہوگا اور وہ لذت کیسی ہوگی اور وہ مزہ کیسا ہوگا اور وہ سکون کیسا ہوگا کہ اگر دنیا میں بھی انسان کو کہہ دیا جائے تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے, سب کچھ مل گیا, کیونکہ اس کو سب سے زیادہ محبت ہی اللہ سے ہے نا, بس اس کی رضا مل گئی اور کیا چاہیے. تو یہ رضوان من اللہ ہے, تو یہ کتنی بڑی چیز کو اینڈ میں مینشن کیا گیا کہ دیکھو آپ ترازو میں رکھ لو ان چیزوں کو اور جو سات چیزیں پہلے آئیں اور ایک طرف رکھ لو ان کو. اور آپ بتاؤ کس کے لیے محنت کرو گے، کس کے لیے کوشش کرو گے، کس چیز کے لیے تم، کون سا سودا ہے جو زیادہ فائدے کا سودا ہے، جو لانگ ٹرم ہے، تو پھر تقوی اختیار کرو نا. پھر یہ ساری جو شہوات ہے ان کو اس راستے میں یوز کرو کہ ان کے ذریعے اس جنت کو کما لو. کہ جنت دعاؤں سے نہیں ملتی صرف، یہ نہیں میں کہوں گی کہ جو دعاؤں سے ملتی ہی نہیں ہے، مگر صرف دعاؤں سے نہیں ملتی. کہ انسان صرف دعا کے اوپر اکتفا کرے، اس کو انف سمجھے، نہیں، جنت دعا اور دوا دونوں کرنی پڑیں گی، عمل بھی کرنا پڑے گا. تو ایفرٹ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی نا، یہ ٹولز ہوں گے، اولاد ہوگی تو اس کو اس راستے میں لگائیں گے، ہمارے پاس مال ہوگا تو اس سے ہم صدقہ و خیرات کریں، ہمارے پاس کوئی سواریاں ہیں تو ہم ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، ہمارے پاس زمینیں جائیدادیں ہیں تو ان کے اوپر ہم ایسی کوئی چیز کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، کچھ ایسا بنا سکتے ہیں، کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو، صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن جائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت اللہ کے قریب کر سکتی ہیں، ہمیں جنتیں دلا سکتی ہیں. تو ان سے نفرت نہیں کرنی، یہ تو ہمیں بڑے مقام دلا سکتی ہیں. بس آپ کی سوچ صحیح ہونی چاہیے، ڈائریکشن صحیح ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض دفعہ، وہ کہتے ہیں دیکھیں، اب ان کو دین کی تو سمجھ ہوتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ سر آپ دین کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں. ہاں، دین کہتا ہے دنیا کو ساتھ لے کے چلو، مگر اس طرح لے کے چلو. ہم سوچتے ہیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لے کے نا پھر اللہ کو بھول جاؤ، جب مسجد میں جاؤ گے بس پھر اللہ اللہ کر لینا، پھر جب دنیا کے اندر جاؤ گے زیوروں میں، سونے میں، چاندی میں، بیٹوں کے ساتھ بیٹھو گے، اولاد کے ساتھ بیٹھو گے، بیویوں کے ساتھ ہو گے، تب کوئی اللہ اللہ نہیں ہے، بس وہ دین وہاں تھا اور یہ دنیا. تو وہ کہتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، وہ ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن کس طرح ہے، وہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے اسٹوڈینٹس اپنا جو مائنڈ ہے نا آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں. ڈونٹ بی آن ایکسٹریمس، کسی ایکسٹریم کی طرف بھی نہ جائیں، وہ نقصان دہ ہوگی. دیکھیں اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کس چیز سے، کیا ٹول ہوگا ہمارے پاس. دیکھیں نکاح بھی کرنا، انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے، اس کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے نکاح کرنے سے. کتنا بڑا فائدہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ جو تعلق قائم کرتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ، وہ کتنا اجر کما رہا ہے اس کے ذریعے. تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں کو چھوڑ کے سوچیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم نے ان کو نہیں لینا اور یہ بالکل بری ہیں سب چیزیں. اسی لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو آپ جو بھی آپ کو کہیں نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنا، کون سا اسلام کہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ اسلام دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، مگر یہ ہے اسلام کا پوائنٹ آف ویو. تو یہ آپ سب کے ذہنوں میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا. اس میں ہمارے لیے بہت تسلی بھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، جو میں قربانی کر رہی ہوں، جو میں دوڑ لگا رہی ہوں اللہ کی طرف، اللہ اس کو دیکھنے والا. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کو چھوڑا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی کتنی ضروریات کو چھوڑا، اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگایا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے لگایا، وہ سب دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میں نے حرام سے بچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی کوشش میں کتنے تانے سنے، کتنی لوگوں کی باتیں سنی، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، سب دیکھ رہا ہے. تو بہت بڑی تسلی بھی ہے ایک انسان کے لیے، اور لوگوں کے لیے ڈراوا بھی اس کے اندر ہے کہ دیکھو باز آ جاؤ جو غلط کر رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کی پچھلی آیت میں بات ہو رہی ہے نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ جنتیں ہیں. یہ لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں یہ بتایا گیا. یہ جو رضوان من اللہ ہے نا، اللہ کی رضا، یہ خوشخبری کن لوگوں کو ملے گی؟ جو دنیا میں کیا کہتے تھے، جن کی دنیا میں دعائیں کیا ہوتی تھیں. دیکھیں دعا جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اندر کی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے. یہ دعا جو آپ کا اندر ہے نا، وہ دعا میں نکل آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کو کس چیز کی چاہت ہے.
کہ آپ اپنی دعاؤں سے نوٹ کر لیں کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. یہ دنیا میں کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا اننا آمنا. اے ہمارے رب ہم ایمان تو لے آئے, آپ ہم دل سے زبان سے اظہار کرتے ہیں, دل میں بھی ہمارے ایمان ہے, اب کیا چاہتے ہیں یہ؟ فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب اب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا. حالانکہ متقی لوگ ہیں, ڈھانپ دینا ان کا سب سے بڑا غم ہی ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ چھپا دینا, کسی کو بھی نہ پتا چلے. تو ایسا انسان نا, چاہے اس کے پاس یہ ساری شہوات بھی ہیں لیکن اس میں تقویٰ ہے نا, تو وہ سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ گناہ لے کر میں اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کیسے کھڑی ہوں گی, میں کدھر چلی جاؤں ان گناہوں کے وبال اور ان کے بوجھ کے ساتھ. اے اللہ بس بخش دینا, وقنا عذاب النار, اللہ بچا لے ہم کو آگ کے عذاب سے. حالانکہ ایمان لا چکے ہیں, ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ایمان لا کے بس ہم سارے جنتی ہو گئے, اب تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے, کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا, دل میں بھی ہمارے ایمان ہے, کوئی فکر کی اب کیا بات ہے, اب اتنی دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, جنتی ہے نا. دیکھیں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ جنت میں تو سارے ہی چلے جائیں گے جو جس میں دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا. لیکن دیکھو یہ وہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ان کا ایمان واقعی ان کے دلوں کے اندر مضبوط ہے, ان کو تو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا. ان کا غم یہ نہیں پھر ہوتا کہ ہائے ہمارے فلاں مویشی مر گئے, آئے ہماری گاڑی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی. یہی جو میں نے چیزیں شہوات ہیں نا ان میں سے آپ کو بتا رہی ہوں, ان کا یہ غم نہیں رہتا کہ ہائے بیٹے کی جاب چلی گئی, ان کا غم یہ نہیں رہتا کہ ہائے میرا سونا اور چاندی چوری ہو گیا, مجھے بزنس میں اتنا نقصان ہو گیا, ان کا غم یہ نہیں رہتا ہائے میرے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے, ان کا یہ بھی نہیں غم رہتا فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا, ہائے اس نے مجھے ہرٹ کر دیا. ان کا غم یہ بن جاتا ہے کہ جہنم کی آگ سے میں نجات پا لوں, ان کی فکریں یہ ہونے لگتی ہیں. سوچے کتنا فرق ہے نا ایک دنیا کے اندر ہی غرق انسان میں اور ایک وہ انسان جو متقی اور جو واقعی ایمان لے کر آیا. دعا سے پتا چل گیا. اور ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, وہ صبر کرنے والے ہیں. صبر کس چیز کے اوپر؟ صبر, صبر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر, اللہ کی اطاعت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, مشکل ہے بہت, نماز پڑھنی کسی جگہ پہ بہت مشکل ہے, لیکن آپ نے صبر کیا. صبر یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھی, بلکہ آپ نے نماز کو ادا کیا. یہ آپ قرآن کی کلاس لینا, اس کے لیے بیٹھنا, اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے, لیکن یہ بھی صبر کے بغیر نہیں لی جا سکتی. صبر, صبر ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے, ہولڈ آن ٹو یور سیلف, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے صبر, جما کے رکھے خود کو, نیگیٹو ریئیکشن سے پرہیز کرے, اپنی بریکیں لگانا سیکھے. تو اطاعت میں بھی صبر چاہیے, صبر کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی, ورنہ تو ایک دن آپ اطاعت کریں گے اگلے دن بے صبرے ہو گئے, اب ہم سے نہیں یہ کام ہوتے. اب دیکھو سارے تو یہ ایسا ہی چل رہا ہے آج کل نظام, تو کوئی بات نہیں ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں, تو یہ تو بے صبری ہے. تو صبر کے ساتھ چلتے رہنا, جمے رہنا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بہت آؤٹ ہو گیا تھا, خوشی میں بھی انسان ایسے بے صبرا ہو جاتا ہے, خوشی میں بھی خود کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. تو وہ خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو بعض لوگ ناچتے ناچتے ہلکان ہو جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, تو وہ اس کو پھر لوگ کہتے ہیں یہ آؤٹ ہو گیا تھا. تو وہ آؤٹ نہیں ہونا, وہ آؤٹ ہونا بے صبری ہے, صبر ہے خود کو تھام لینا, خوشی کا موقع ہو یا غم کا. اور دوسرا صبر کیا؟ معصیت پہ, یعنی اللہ کی نافرمانی کے اوپر صبر کرنا, یعنی گناہ سے رکنے پہ. گناہ سے آپ رک بھی تبھی سکتے ہیں جب آپ کے اندر صبر ہو. دیکھیں کئی مثال کے طور پہ ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی کہ جو حلال نہیں ہے لیکن آپ کا بہت دل چاہتا ہے. تو اب آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ صبر چاہیے ہوگا. صبر ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں کھانا, چاہے کتنا بھی اچھا ہو اپنی بریک لگا لیں گے. اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر. اسی طرح تیسرا صبر ہے تکلیف پہ, مصیبت پہ, اس پہ صبر. تو تکلیفوں پہ صبر کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, زیادہ تر ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. آپ کے اندر صبر ہوگا ہی تو گناہوں سے بچ سکیں گے, ورنہ ایک دن بچیں گے اگلے دن پھر اس گناہ کو کر لیں گے. تو صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو اس یہ جو بخیر من ذالکم تھا نا, زیادہ اچھی چیز ان ساری چیزوں سے, وہ زیادہ اچھی چیز پتہ ہے کن کو ملے گی؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. تو پہلی کوالٹی صبر کی, والصادقین اور سچے, وعدے کے بھی سچے, بات کے بھی سچے. جب انسان میں تقوی آتا ہے نا تو اس میں اتنا سیلف کنٹرول آ جاتا ہے کہ اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا, وہ ایک سچا انسان بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے ابتدائی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہو. چاہے آپ حق پہ چاہے آپ صحیح ہیں, پھر بھی لڑائی چھوڑ رہے ہیں نا تو گارنٹیڈ ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جنت کے شروع کے حصے میں گھر کی, اور میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ. آج لوگ کہتے ہیں مذاق میں, وی آر جسٹ ہیونگ فن. اس کو سرپرائز دینا تھا ہم نے, اس لیے ہم نے یہ جھوٹ بول دیا. اور ہم نے اس کے ساتھ ذرا بس دل لگی کے لیے مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا. تو جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہی ہو. اور میں جنت کے بلند درجے میں, بلند حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو ان میں دیکھیں ایک بیچ والی بات کس کے لیے تھی, جو سچ بولنے والا جھوٹ سے اتنی نفرت کرے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو جھوٹ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. والقانتین اور اطاعت گزار, ایسے فرما بردار کے سمعنا واطعنا کرنے والے, ریڈی ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے. یہ نہیں کہ ابھی سوچ میں پڑ گئے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے, نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فوراً اطاعت کرتے ہیں. دیکھیے آپ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پانی لے کر آؤ, تو آپ 10 دفعہ کہتی ہیں تو پھر جو وہ پانی لا دیتے ہیں. اب اطاعت تو اس نے بھی کر لی, اس نے بھی پانی تو دے دیا آپ کو, لیکن ایک وہ ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ آواز لگائی اور وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور پانی لے کر آیا. تو قانت یہ ہے جو ریڈی ہے, جدھر حکم ملا اسی وقت کر دیا, سوچا نہیں, 10 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی, بس ہم ریڈی ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم آئے تو ہم کیسے نہیں اس کو کریں. والمنفقین اور خرچ کرنے والے, یعنی وہ خرچ یہ نہیں ہے کہ صرف بازاروں میں اپنی زیب و زینت کے سامان پہ ہی خرچ کرتے ہیں. اپنی ذات پہ تو انسان خرچ کرتا ہی ہے ظاہر ہے, اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں, ورنہ اسپینڈ تو ہم سب کرتے ہیں, وہ اسپینڈنگ جس سے آپ کی آخرت بنے, جس سے اللہ راضی ہو جائے. والمستغفرین بالاسحار اور بخشش مانگنے والے سحری کے وقت, جو سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو استغفار کرتے ہیں, خاص طور پہ بالاسحار کیوں کہا گیا؟ اس میں خاص اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اس ٹائم کو اویل کر کے اپنی بخشش کرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ والا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے, یہ والا ٹائم ایکسیپٹنس کا ٹائم ہے, جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگوں کی معافی کو. تو اس کا ایک ہنٹ دے دیا گیا کہ اس ٹائم پہ استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات ایوری نائٹ, ویک ڈیز میں ہی نہیں صرف ویکینڈ پہ بھی, ایوری نائٹ لاسٹ ون تھرڈ نائٹ جب باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا پہ اترتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے یہ متشابہات میں سے, اب ہم اس کو سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے کیا ہے کیا نہیں, اور نہ ہی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بس اس بات کو اتنا ہی رہنے دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بہت کلوز ہو جاتا ہے انسان سے, اور فرماتا ہے کوئی سائل ہے جسے میں دوں, کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں خود کہ کوئی ہے جو ضرورت مند ہو تو میں اس کو عطا کر دوں, اس کی ضرورت پوری کر دوں, اور جو ضرورت مند ہے وہ سو رہے ہیں, وہ خراٹے لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان سے کہاں اٹھا جاتا. تو وہ وقت ہے بہت زیادہ قبولیت کا, اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات, درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھتے تھے. سب سے آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری تک تھا, اس وقت وتر پڑھتے تھے. حضرت حاتب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا میں بچا لایا, یہ سحر کا وقت ہے مجھے بخش دے. میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت میں 70 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے بخشش کی دعا کریں. تو یہ یعنی اس وقت میں خاص طور پہ, اور بھی دعائیں آپ کریں لیکن خاص طور پہ جس بندے کو یہ ہے نا کہ میں بہت گناہ گار ہوں, تو ہم کہتے تو رہتے ہیں میں بڑی گناہ گار ہوں, کیا کروں میں بڑی گناہ گار ہوں, ہائے ہائے کیا کریں. وہ بھائی اگر آپ کو یہ احساس ہے نا کہ میں بہت گناہ گار ہوں, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, تو رات کے اس حصے میں اٹھیں, کیونکہ یہ رات کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ خاص طور پہ اسپیسیفک یہاں پہ بتا دیا گیا کہ استغفار کے لیے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ساری چیزیں کر کے بھی, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی, سچ بول کے بھی, طاعت گزاری اتنی کر کے بھی, پھر بھی وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں, پھر بھی نرم اور گرم بستروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سحری کے وقت انسان کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے. وہ دیکھیں اگر کوئی ساری رات بھی مریض کراہتا رہے نا تو اس وقت آ کے اس کو بھی نیند آ جاتی. یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں وہی صرف اٹھ سکے گا جس کو واقعی اپنے گناہوں کا احساس اتنا ہوا کہ نہیں میں نے اللہ کے سامنے اٹھ کے رونا ہے, میں نے فریاد کرنی ہے, میرے پر بہت زیادہ بوجھ ہے اپنے گناہوں کا. اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے نا وہ پھر اس ٹائم کو بھی ویسٹ کرے گا, سو کے ہی گزار دے گا. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کا, بیسٹ ٹائم. تو دیکھیں ان کی راتیں وہی ہیں ویسی ہیں جیسے دوسروں کے اوپر رات آتی ہے, لیکن ان کی رات کی ایکٹیویٹی کتنی ڈفرینٹ ہے دوسروں سے. جب سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے آگے ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں, یہ رو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر صبر ہے. دیکھیں صبر کتنی بڑی ایک ایسی ہمت والا کام ہے, اور انہوں نے صبر کیا ہوا ہے اس دنیا میں, کیونکہ صبر کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ کو جنت چاہیے نا تو دنیا میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا, اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اگر آپ دو چار لوگوں کی باتیں سن کے اور اس کے بعد یہ سوچیں گے نہیں نہیں وہ تو مجھے تانے دیتا اور اس نے تو اتنی باتیں مجھے سنا دی, اب میں نے بس اب نہیں میں نے یہ کام کرنا, یہ اب اللہ کا حکم میں نہیں مان سکتی, اتنی باتیں ہم سے نہیں سنی جاتی, تو بے صبری کر دی نا آپ نے. تو صبر تو مرتے دم تک کرنا پڑے گا دین پہ چلنے کے لیے نا, لوگ آپ کو پھولوں کی آپ کے سامنے چادر نہیں بچھا دیں گے پاؤں میں کہ جسے کہ بھائی آپ دین کی طرف آ گئی ہیں تو آپ کے لیے بہت شاباش ہے. مخالفتیں بھی ہوں گی, باتیں بھی سننی پڑیں گی, کمنٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے, لیکن جس میں صبر ہوگا نا وہ بھاگے گا نہیں, وہ ثابت قدم رہے گا. اور جس میں صبر نہیں ہے اگلے دن وہ ایک بات سنے گا اور کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا یہ, ہم تو باز آئے ان کاموں سے. تو اس لیے سب سے پہلی صفت اپنے اندر صبر کی پیدا کریں, پھر سچائی کی کہ اپنے ساتھ عہد کرنے میں نے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے بس, پھر اطاعت گزاری کہ جو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا جا رہا ہے قرآن میں میں اس کو مانتی جاؤں, یہ نیت کر لیں. خرچ کرنا جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں, اور سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں. اگر ابھی تک نہیں ہے تو اس کو تھوڑا فجر سے پہلے اٹھ جائیں, 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, لیکن اگر آپ سے فجر بھی نہیں پڑی جاتی تو پھر سحری کے وقت کیا اٹھیں گے. تو اس گولڈن چانس کو نہ گنوائیں. لوگ سیلوں کے پیچھے پوری رات کھڑے رہتے ہیں بازار میں جا کے کہ کوئی چیز آدھی قیمت پہ مل رہی ہے تو چلو میں یہ ایک رات کی قربانی کی تو بات ہے, ایک رات کی نیند کی تو بات ہے, تو چھوڑ دیتی ہوں. اتنا تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے, تھوڑے سے پیسوں کی بچت کے لیے لوگ سردی میں سٹوروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی پتا یہ بات. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہیں کچھ چاہیے تو میں دوں, تمہیں بخشش چاہیے, بخشش تو نہیں چاہیے تمہیں, کون کہے گا نہیں چاہیے, کون کہے گا میں غفلت سے سو رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے, ہم سب کو چاہیے. تو اس وقت کھڑے ہوں اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں حشر کے میدان میں کھڑی ہوں اور اللہ میرا حساب لے رہا, تو اس وقت میں کتنی فریاد کروں گی معافی کی, اس وقت میری حالت کیا ہوگی. اللہ تو مجھے آج ہی معاف کر دے, اللہ تو مجھے ابھی معاف کر دے. اس وقت تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں سے پکار رہے ہیں آسمان سے, اس وقت پکار آ رہی ہے, اس وقت کہیں یہ بات کہ اللہ تو جو اعلان کر رہا ہے نا, تو جو پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے, اللہ میں بخشش مانگتی ہوں اپنی, میں کھڑی ہوں, مجھے سب سے زیادہ بخشش کی ضرورت ہے, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ اس وقت کو اپنے ضرور اویل کرے. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو شہوات اب انسان کو مل جاتی ہیں نا, تو پھر یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اسی لیے تو پھر یہ فتنہ بن جاتی ہیں, یہی تو ان کا امتحان ہے کہ ان میں رہتے ہوئے پھر آپ کیا صبر کرنے والی ہیں. یہ جب پیسہ ہے تو پھر کس بات کا صبر کروں, پیسہ لٹاؤں گی بھی, ادھر ادھر حرام چیزوں میں بھی خرچ کروں گی, اور اسی پیسے کے ساتھ پھر میں بازاروں میں گھوموں گی سارا دن, صبر تو نہ رہا نا. اب اللہ کی اطاعت کو تو بھول ہی گئے, سچ بولنا, ہمارے بزنس کیسے چلیں گے پھر, سچ کیسے بولیں, قنوت, اطاعت گزاری. اطاعت گزاری کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہمیں تھوڑا کچھ چاہیے اللہ سے. منفقین, خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں, تو اپنی وہ کہتے ہیں ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی تو اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, کیونکہ ضروریات انتہا سے زیادہ لگژری چیزوں کو بھی ضروریات بنا دیا گیا. اور پھر بخشش کیسے مانگے ہم سحری کے وقت, ہم رات کو سوتے ہی 12-1 بجے ہیں تو ہم اس وقت اٹھیں گے کیسے, کیونکہ رات 12-1 بجے تک ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں, صبح ہم 11-12 بجے اٹھتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا شہوات, یہ ساری بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان ان میں ایسا غرق ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی کوالٹی اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو یہ 5 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر یہ جنت چاہیے, اور ان چیزوں کے ساتھ بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں, جو چیزیں یہ شہوات بتائی گئی ان کے ساتھ بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے, سیلف کنٹرول ہے. چلیں یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.